مزید بیانات کے لیے www.daewatablighblogspot.com
12 अप्रैल 2014 कर्नूल डिस्ट्रिक्ट इज्तिमा आदुनी के आदुनी में बाद जोहर मस्तूरात में बाद अल्फा स्कूल में मौलाना अकबर शरीफ साहब बेंगलुरु के
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم خواتين میرے محترم ماں بہنوں اللہ پاک نے اس دنیا میں ہم سب کو بہت ہی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہمیشہ باقی رہنے والی وہاں کی عزت ہمیشہ کی وہاں کی راحتیں ہمیشہ کی وہاں کی خوشیاں ہمیشہ کی اور وہاں کی صحتیں وہاں کی جوانیاں وہاں جو کچھ بھی ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا آج یہ دنیا میں جوانی آج ہے کل بڑھاپا ہے آج صحت ہے کل بیماریاں ہیں آج خوشیاں ہیں کل غم ہے آج راحتیں ہیں کل پریشانیاں ہیں اور آج زندگی ہے کل موت ہے اللہ پاک نے اس دنیا میں مرد ہو چاہے عورت ہو بھیجا اسی لیے ہے تاکہ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی کی تیاری کر لیں جس نے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لی چاہے دنیا میں غریب ہو امیر ہو مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو کالا ہو یا گورا ہو چاہے وہ بہت زیادہ مالدار ہو جو محلے میں رہتا ہو, بہت زیادہ غریب ہے جو جھوپڑے میں رہتا ہے, اگر آخرت کی تیاری کر لی ہے تو پھر وہ کامیاب ہے, مزیدار زندگی اسے ملے گی. اور اللہ نہ کرے, اور ہزار مرتبہ اللہ نہ کرے, اگر مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری مرنے سے پہلے نہیں کر لی تو یہاں چاہے وہ جھوپڑے میں رہا ہو, چاہے مالدار ہو کر محلوں میں رہا ہو, چاہے روزانہ پلو بریانی کھاتا ہو, چاہے روٹی چٹنی کھاتا ہو, پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو, چاہے بہت زوردار زبردست قیمتی کپڑے اور زیورات پہنتا ہو پہنتی ہو, لیکن مرنے سے پہلے کی زندگی, مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری مرنے سے پہلے نہیں کر لی تو یہ انسان خون کے آنسو روئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم نہیں آئے گا. اس میں اس دنیا میں آزادی کی زندگی, جی چاہی زندگی, من چاہی زندگی, خواہشات کی زندگی گزاری ہے. اس میں محترم خواتین, اللہ پاک نے انہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, پیغمبروں کو بھیجا. اللہ نے اپنی کتابیں اتاری کہ لوگوں تم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہو, تمہاری اصل زندگی مر کے بعد کی زندگی ہے. اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے چند دن کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اگر چلو مرنے کے بعد زندگی نہ ہوتی, جو چاہے کرو, جو چاہے کھاؤ, جو چاہے پہنو, جیسے چاہے آزادی کی, جی چاہی کی, من چاہی کی, خواہشات کی زندگی گزارو, مر جاؤ. اس لیے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. جیسے یہ بے ایمان غیر مسلم سمجھتے ہیں, مر گئے تو ختم ہو گئے, مٹی میں رل مل گئے, ہڈیاں بھی ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی, مٹی ہو جائیں گی, تو پھر کون ہم کو اٹھائے گا؟ لوگ نبی کہتے تھے کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کہتے تھے ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ علی مت ادون, بہت دور ہے, بہت اچنبھے کی بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے جس کا تم ان سے وعدہ کر رہے ہو, جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ دوبارہ زندہ کریں گے. لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, ماشاء اللہ ہماری ماں بہنوں نے شروع بچوں کو پڑھایا ہے, خود پڑھا ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ میں ایمان لایا اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, اور آخرت کے دن پر, اور جو بھی ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے, اچھا یا برا, انسان کو نفع ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, انسان کو خوشی آتی ہے, غم آتا ہے, انسان کے حالات بنتے ہیں, بگڑتے ہیں, پر جو بھی ہے اچھا برا انسان کے ساتھ, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر والبعث بعد الموت, کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا, یہ اصل ہمارا عقیدہ ہے. اسی بنیاد پر اللہ نے آخرت کو سمجھایا, آخرت کو کھولا ہے, جنت کو کھولا ہے, جہنم کو کھولا ہے, قیامت کو کھولا ہے, قبر کی زندگی کو بیان کیا ہمارے نبی نے. چنانچہ اصل آخرت ہے, آخرت کا عقیدہ نہ ہو آدمی جانور ہے, اس کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی احکام نہیں ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ سنت ہے, نہ شریعت ہے, نہ قرآن ہے, نہ کعبہ ہے, کچھ نہیں ہے. کھاؤ پیو, موج کرو, مزے کرو, مر کے ختم ہو جاؤ, اس لیے جانور ہو. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اور اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا, لہذا محترم خواتین, ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, اللہ نے تمہارے لیے دنیا تمہارے لیے پیدا کی, استعمال کرو, منع نہیں ہے. کھاؤ پیو, پہنو, مکان بناؤ, کھیتیاں کرو, باغات کرو, تجارتیں کرو, ملازمتیں کرو, سب کرو, منع نہیں ہے. لیکن تم جو پیدا ہوئے ہو آخرت کے لیے, کہ جو کرو آخرت کو سامنے رکھ کر کرو, اور جو تم نے دنیا میں کیا ہے اسی کو آخرت میں پاؤ گے. اور ایک حدیث میں فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسے کسان جو ہے زمین پر بوتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اور پھر جو بوتا ہے وہی پاتا ہے، وہی کاٹتا ہے. اور اسی طرح دنیا میں جو کچھ تم نے اعمال کیا، اچھا یا برا، فرمایا وہی پھل تمہارے سامنے آئے گا، وہی کھیتی تمہارے سامنے آئے گی. اس لیے اگر تم نے کاٹے بوئے ہیں تو کاٹے تمہارے تمہیں ملیں گے، اگر تم نے انگور بوئے ہیں، سیب بوئے ہیں، انار بوئے ہیں، گیہوں اور چاول کی تم نے کاشت کی ہے تو جو تم نے بویا ہے وہی تم کو ملے گا. انہیں کے ساتھ بویا تو کاٹے ہیں اور یہ انگور کو انگور مل جائے، بویا جو ہے وہ کیکر کے کاٹے ہیں اور تم کو جو ہے وہ سیب مل جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت کے خلاف بات ہے. وہی عمل اعلیٰ ذرت خیر ہی آ رہا، وہی عمل مثال ذرت شر نہیں آ رہا، کہ ذرہ برابر جس نے اچھائی کی ہے اس کو وہ دیکھے گا، اس کا پھل نتیجہ، اس کا ثمرا اور اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی اسے بھی دیکھے گا. جسے کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی راستے سے چلتے ہوئے دیکھتا ہے راستے میں کہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، یہ کانٹا پڑا ہوا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اس کو چلتے چلتے پیر سے کنارے لگا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لکھواتے ہیں اور احد پہاڑ کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. اللہ کے یہاں چھوٹے سے چھوٹے عمل کی قدر ہے. زبیدہ ایک بہت بڑی دیندار خاتون گزری ہے، ہارون رشید کی بیوی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اس زمانے میں جب حج میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں پانی کی قلت تھی، پانی حاجیوں کے نہیں تھا، تو اس نے جو ہے وہ نہر کھدوائی، نہر لگوائی، اور سینکڑوں سال چلتی رہی ہو، اور ہزاروں لاکھوں پانی پیتے تھے، وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے، اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے، لیکن اب پانی کی ماشاء اللہ پرانی ہو گئی تو وہ نہر ختم ہو گئی، اس کے نشانات باقی ہیں. تو اتنی بڑی اللہ کی اللہ والی، اتنا بڑا کام اس نے کیا. کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی نے اسے پوچھا کہ کیا گزری، اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو کیا جواب تھا؟ اس نے کہا میری مغفرت ہو گئی. پوچھا کیسے مغفرت ہوئی؟ کہنے لگی ایک مرتبہ اذان ہو، میں کھانا کھا رہی تھی اور کھانے کے لیے لقمہ میں نے اٹھایا تھا، اور اس وقت مؤذن نے اذان شروع کر دی. اس وقت میرا سر کھلا ہوا تھا تو میں نے منہ کا لقمہ نیچے رکھ دیا، ہاتھ اٹھا تھا لقمہ منہ میں لینے کے لیے، وہ لقمہ میں نے زمین پر برتن میں رکھ دیا، اور پھر میں نے پہلے اپنے سر پر پلو ڈالا، سر پر میں نے جو ہے اپنا دوپٹہ اوڑا، پھر اذان کا جواب میں نے دیا، پھر اس کے بعد میں نے کھانا کھایا. تو اللہ نے کہا اے میری بندی، تیرا یہ عمل ہمیں پسند آ گیا کہ تو نے ہمارے نام کی قدر کی. ہمارا منادی مؤذن جب اس نے اللہ اکبر کی ندا لگائی کہ اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں، تو تو نے ہماری بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے ہمارے نام کی تعظیم کی، توقیر کی، عزت کی، اور تو نے اپنے سر ڈھانک لیا، اور پھر تو نے ہمارے مؤذن کے اذان کا جواب دیا، اور تو نے اپنا لقمہ جو ہے برتن میں واپس کر دیا، اور اذان کا جواب دینے کے بعد پھر تو نے اپنا کھانا مکمل کیا، تو تیرا یہ عمل ہمیں پسند آیا، اس پر ہم نے تمہاری مغفرت کر دی. تو محترم خواتین، اللہ کے ہاں چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بڑی سے بڑی قدردانی ہوتی ہے. اللہ شکور ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کے بڑے قدرداں ہیں. چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بیکار نہ سمجھو، اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ہلکا نہ سمجھو. کبھی چھوٹے سے چھوٹا عمل آدمی کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ آدمی کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرہ، ذرہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں روشن دان ہوتا ہے، ہمارے گھر میں یہ کھڑکیاں ہوتی ہیں، جب دھوپ نکلتی ہے وہ دھوپ ہمارے گھر میں پڑتی ہے، وہ دھوپ میں ذرات نظر آتے ہیں کہ اڑتے ہوئے، وہ دھوپ ہی میں نظر آتے ہیں، دھوپ ہڑگی تو نظر نہیں آتے، تو وہ ذرات لاکھوں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں. فرمایا اسے کہتے ہیں ذرہ، جو چھوٹا سا اس میں ذرہ ہے یہ ہے.
اتنی چھوٹی بھی نیکی اگر کس نے کی ہے, فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا, ذرہ برابر کسی نے خیر کی ہے, بھلائی کی ہے, اچھا عمل کیا ہے, عمل صالح کیا ہے, اللہ کو پسند آنے والا عمل کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے جزا دیں گے, اللہ تعالیٰ اس پر اسے بدلیں گے, اجر دیں گے. اسے فمن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا, ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی خدا لائیں گے. اس لیے کسی عمل کو معمولی نہ سمجھو. تو میں کر رہا تھا محترم خواتین, چونکہ ہمارا مسئلہ اصل آخرت کا مسئلہ ہے, دنیا میں کھا لینا, پی لینا, پہن لینا, زیورات بنا لینا, شادیاں کر لینا, فرنیچر لگا لینا, بہتر سے بہتر جوڑے تیار کر لینا اور اس شان کی زندگی گزار لینا, یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے. اگر ہم مسلمان ہو کر, مومن ہو کر ہم نے بھی اتنا کر لیا تو روزہ کمال کر لیا. اس لیے ہمیشہ آخرت سامنے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, آقا نے فرمایا الا کے معنی سنو, توجہ سے سنو, غور سے سنو, ہماری بات کو دھیان سے سنو. الا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء, فرمایا کہ یہ سینوں میں رہنے والے دل ہیں ان کو زنگ لگتا ہے. کیسے زنگ لگتا ہے؟ جیسے اگر پانی میں لوہے کو رکھ دیا جائے تو جیسے پانی میں رکھنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے, چاقو ہے تو چاقو مونڈ ہو جاتی ہے, کاٹنے کے لائق نہیں رہتی, زنگ چڑھ جاتا ہے. کہاں کیا جانے, تو کوئی بھی جو ہے لوہے کو اگر آپ پانی میں ڈال دیں تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح لوہے کو پانی میں ڈالنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے, اس طرح فرمایا کہ دلوں میں رہنے والے, سینوں میں رہنے والے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ دنیا کی محبت کا زنگ لگ جاتا ہے, گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے, معاصی کا زنگ لگ جاتا ہے, خواہشات کا زنگ لگ جاتا ہے, غفلت کا زنگ لگ جاتا ہے, جہالت کا زنگ لگ جاتا ہے. یہ سارے جو ہے زنگ ہیں جو دل کو گندا کر دیتے ہیں. تو صحابہ تو صحابہ تھے, فوراً پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ فرمانے کے دلوں کو زنگ لگتا ہے, ظاہر ہے کہ اس میں تو یقینی بات ہے, اس لیے کہ آپ فرما رہے ہیں, کوئی شک کی بات نہیں ہو سکتی, نبی کی کوئی بات ایسی نہیں جس میں شک کیا جائے, شک کرو تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو آپ کی بات, یہ زبان آپ کی ہے, بات خدا کی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, کہ نبی جو کچھ اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں وہ زبان تو نبی کی ہے لیکن یہ وہی سے فرماتے ہیں, اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے. تو فوراً پوچھا صحابہ نے وما جلا وحا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کے دور کرنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, برتتے ہیں, کرتے ہیں کہ آگ جلاؤ, آگ تپاؤ, پھر اس لوہے کو آگ میں ڈالو, اسے گرماؤ, پھر باہر نکال کے دو چار ہتھوڑے لگاؤ تو وہ لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے, لوہا چمکنے لگتا ہے, دمکنے لگتا ہے اور لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے, نہ ہم کو دل نظر آ رہا ہے نہ زنگ نظر آ رہا ہے, لیکن چونکہ آپ فرما رہے تو بات پکی اور سچی ہے, لہذا بتائیے وما جلا وحا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دل کے زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے, کیسے دور کریں؟ تو آقا نے دو علاج بتائے, فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا سنو, موت سے, کثرت سے موت کو یاد کرو, ہمیشہ موت کا تذکرہ گھروں میں کرو, کسی کا انتقال ہو جائے اپنی موت کو یاد کرو. یہ نہ کہ اسے فلاں مر گیا ہے, فلاں کا اعلان ہوا ہے مسجد سے کہ فلاں اللہ کی بندی اللہ کو پیاری ہو گئی, فلاں اللہ کا بندہ اللہ کو پیاری پیارا ہو گیا, اور فلاں نماز میں اس کی نمازی جنازہ ہے, فلاں قبرستان اس کی تدفین ہو رہی ہے. یہ سن لینا کافی نہیں ہے, بلکہ جب اعلان ہو تو سوچو ایک ہمارا بھی اعلان ہوگا, ایک دن جو ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. جیسے کہنے والے نے کہا ہے کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لو جو کرنا ہے, آخر موت ہے. روح گرب سے نکالی جائے گی, یعنی کہ گرب سے روح نکالی جائے گی. فرمایا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے, لہذا دنیا میں جینا لگاؤ, موت کو کثرت سے یاد کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کسی بات پر صحابہ کو ہی آ گئی اور دانت کھل گئے, آواز نکل گئی, اسی وقت اللہ کے نبی تشریف لائے تو دیکھا صحابہ ہنس رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے, تو آپ نے دیکھ کر فرمایا میرے صحابہ اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرو تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے رونا زیادہ ہو جائے. اکثر ذکر حازم اللذات, فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. اکثر لفظ اکثر ہے, یہاں تو اللہ معاف فرمائے تھوڑا بھی ان کو یاد نہیں آتا, دن گزر جاتے ہیں, ہفتے گزر جاتے ہیں, مہینے گزر جاتے ہیں, برس گزر جاتے ہیں, لیکن موت یاد نہیں آتی ہے جو سب سے یقینی چیز ہے. اس میں قرآن نے موت کو یقین کے نام سے یقین کا نام دیا ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہنا کرتے رہنا یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے, موت تک اللہ کی عبادت کرنا. بہت محترم خواتین, ایک تو فرما کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں کرے یا کسی عالی کی مجلس میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرے یا قرآن کی تلاوت کے وقت میں دنیا کی باتیں کرے یا اذان کے وقت میں دنیا کی باتیں کرے, اسی طرح اللہ یعنی قبرستان سے گزرتے ہوئے دنیا کی باتیں کرے, فرمایا اس کی زندگی کے سارے نیک عمل ختم ہو سکتے ہیں. قبرستان سے گزرو تو اپنی موت کو یاد کرو. قبرستان جانے کے اسی لیے حکم ہے کہ دو وجہ سے, یہ ایک وہاں جا کر عیسیٰ علیہ ثواب کرو, یہ سونے والے آج ایک صبح نلا نہیں کہہ سکتے قبروں میں سونے والے, دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے, اور پھر جو ہے ایک دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے, سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ عمل کا زمانہ ختم ہو گیا, اب جزا کا زمانہ شروع ہو گیا. جب تک جان میں جان باقی ہے اس وقت تک عمل ہے, جان نکل گئی روح نکل گئی اب عمل کا زمانہ ختم ہو گیا, اب یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ہم کو سورہ فاتحہ پڑھ کر بھیجے, کوئی عیسیٰ علیہ ثواب پڑھے, کوئی فاتحہ ہم پر پڑھے, یا کوئی جو ہے ہم کو نفلی نمازیں پڑھ کے نفلی روزے رکھے نفلی حج عمرہ کر کے ثواب پہنچائے, صدقہ خیرات کر کے ثواب پہنچائے. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی اپنے رشتے دار کو ثواب پہنچاتا ہے اس کو اتنی خوشی ہوتی کہ دنیا والوں کو پوری دنیا کا خزانہ مل جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا سے سورہ فاتحہ کے ثواب پر خوشی ہوتی ہے, وہ انتظار میں رہتے ہیں. تو فرمایا یہ تو عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے قبرستان جانے کو کہا گیا, اور دوسرے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ بلڈنگ میری ہے, یہ بنگلہ میرا ہے, یہ زیور میری ہے, یہ کپڑے میرے ہیں, اور یہ کار میری ہے, یہ بینک بیلنس میرا ہے, یہ باغات میرے ہیں, یہ منڈیاں میری ہیں, یہ کارخانے میرے ہیں, یہ فیکٹریاں میری ہیں, یہ دنیا میں کہتے تھے, لیکن آج سب کو چھوڑ کر قبروں میں جا کے سو رہے ہیں, کوئی چیز ساتھ میں لے کر نہیں گئے, نہ اپنے زیور. کسی اللہ کی بندی کا انتقال ہوتا ہے تو کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں, زیور بھی اتار لیا جاتا ہے, کان میں اگر کوئی تارا ہے یا کان میں اگر کوئی جو ہے کیرن ہے تو وہ بھی اتار لیا جاتا ہے, ناک میں کوئی تارا وہ بھی اتار لیا جاتا ہے, ہاتھوں میں انگوٹھی وہ بھی اتار لی جاتی ہے, کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی, سب اسے نکال کر بس یہ کفن کی چند چادریں پہنا کر پہنچا دیتے ہیں قبر میں, اور سب شوہر بھی بیٹا بھی باپ بھی بھائی بھی ماموں بھی چچا بھی سب چاہنے والے سب محرم یہ کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, کہ اپنے کریم کے آئے تھے پڑھ کر ڈالتے مٹی, اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, اسی میں تم کو ہم لے کر جا رہے ہیں, اور اسی سے دوبارہ قیامت میں اسی سے تم کو اٹھائیں گے. تو یہ خود جن کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا, نمازوں کو چھوڑا, جن کے لیے ہم نے جو ہے روزوں کو چھوڑا, جن کے لیے ہم نے جھوٹ کہا, یہ سب ہم پر مٹی ڈال رہے ہیں. جن کی محبت میں اولاد کی محبت میں مائیں اپنی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں, تلاوت چھوڑ دیتی ہیں, ذکر چھوڑ دیتی ہیں, کہتی صاحب بچے نے پیشاب کر لیا نماز کیسے پڑھوں, بچہ کا کھانا کھلانے کا وقت ہے نماز کیسے پڑھوں, رات میں بچہ جو سونے نہیں دیا فجر کی نماز کے لیے کیسے اٹھوں. جن اولاد کے لیے ہم نے نمازیں چھوڑی اور جس شوہر کے لیے ہم نے جس دین کو چھوڑا یہی سب ہم پر مٹی ڈالیں گے. تو محترم خواتین, ایک تو میں یاد کر رہا تھا ان دلوں کے ذوق کو دور کرنے کا طریقہ آقا نے ایک بتایا کہ موت کو یاد کرو, کثرت سے موت کو یاد کرو. ہمارے تبلیغ و دعوت کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر گھر میں تذکرے موت کے ہوں, ہر گھر میں جنت کے تذکرے ہوں, ہر گھر میں جہنم کے تذکرے ہوں, ہر گھر میں اعمال کے فضائل کے تذکرے ہوں. ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو, اللہ کے کلام کی تلاوت کی جا رہی ہو, اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو, استغفار کیا جا رہا ہو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہو. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے کتنے احسانات ہیں. اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان نہ ہوتا تو ہم ایمان والے کہاں ہوتے, مسلمان کہاں ہوتے, مومن کہاں ہوتے, قرآن کہاں ملتا, کعبہ کہاں ملتا, میرے محترم خواتین جنت میں ہم کہاں سے جا سکتے. جو کچھ ملا ہے وہ نبی کا صدقہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی کے احسانات سب سے بڑے احسانات ہیں. ماں کا بھی احسان ہے بچوں پر, اور باپ کا بھی احسان ہے بچوں پر, شوہر کا بھی احسان ہے بیوی پر, ایک دوسرے کا احسان ہے. لیکن یہ سارے احسان تو وقتی اور ثانی ہیں, ختم ہونے والے ہیں. بھوک لگی تو کھانا کھلا دیا, پیاس لگی تو پانی پلا دیا, اور سردی گرمی لگی تو کپڑے پہنا دیا, بیمار ہو گئے تو دوا دلا دی, اور کوئی ضرورت پیش آئی تو پورا کر دیا. تو یہ اگر اتنا کر کے ہم پر ایسا کسی نے کیا ہے, اسے ہم کہتے کہ محسن ہے. لیکن جس نے بھی خدا کا تعارف کرایا, خدا سے ملایا, جن کی وجہ سے ایمان ملا, جن کی وجہ سے قرآن ملا, جن کی وجہ سے جنت ملے گی, جن کی وجہ سے اللہ کا دیدار ملے گا, جن کی وجہ سے قیامت میں ان کی سفارش ملے گی, جن کے دست مبارک سے جامع کوثر ملے گا, جن کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ ملے گی, اور جن کی سفارش ہمیں جنت کے درجات نصیب ہوں گے, یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ احسان ہم کبھی بھلا نہیں سکتے. اس لیے کہنے والوں نے کہا ہے, اگر تم اپنے کھال کو اتار کر اس کی چپل جوتیاں بنا کر اللہ کے نبی کے پیروں میں پہنا دو, فرمایا تب بھی نبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی کا کتنا بڑا حق ہے. اللہ معاف فرمائے, آج سب سے زیادہ ہم جس کو چھوڑتے ہیں وہ نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں, نبی کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں. اور جن یہود و نصارہ نے, مشرکین نے نبی کو ستایا تھا, نبی کو تکلیفیں دی تھی, اذیتیں پہنچائی تھی, ان کے طریقے پر زندگی آ گئی. کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, رومی میں, خوشی میں, ہر چیز میں غیروں کے طریقے ہمارے گھروں میں آ گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, آپ کا طریقہ اور آپ کا چلن اور آپ کی زندگی ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئی. کہنے والوں نے کہا کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی حیات مبارکہ میں مکے والوں نے, مشرکین مکہ نے, کفار مکہ نے, یہود و نصارہ نے, منافقین نے تکلیفیں پہنچائیں. لیکن آج اللہ معاف فرمائے, اللہ کے نبی اپنے روز مبارک میں آرام فرما رہے, وہاں بایات ہیں, آپ کی زندگی وہاں پر ہے, اور امت کے اعمال آپ کے سامنے روزانہ یعنی ہر ہفتے میں دو مرتبہ جمعرات کو پیر کو پیش کیے جا رہے ہیں. فرمایا آج مسلمان مرد ہو یا عورت ہو, جوان ہو یا بوڑھا ہو, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, یہ سارے مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اللہ کی سنتوں کو چھوڑ کر آج ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں. سنتیں ہمارے گھروں سے نکل چکی ہیں, نہ صورت میں ہیں, نہ سیرت میں ہیں, نہ لباس میں ہیں, نہ وضاقتہ میں ہیں, نہ سونے جاگنے میں ہیں. بس ایک نبی کا نام لے کے خوش ہو جاتے, جس سے محبت ہوتی ہے. محترم خواتین, آدمی اس کی ہر چیز کو اپناتا ہے, اس کے ہر چیز کو اختیار کرتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے آپ سے بڑی محبت ہے, اگر کوئی شوہر کسی بیوی سے کہے کہ آپ سے بڑی محبت ہے لیکن تم جو ہستی ہو نا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, آپ سے بڑی محبت ہے, بڑا تعلق ہے لیکن تم روتی ہو نا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, آپ سے بڑی محبت ہے, بڑا تعلق ہے لیکن تمہارا کھانے کا انداز اچھا نہیں لگتا ہے, تم سے بڑی محبت ہے لیکن جو تم بیٹھتی ہو اور لیٹتی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, اور تم سے بڑی محبت ہے لیکن تمہارے کپڑے ذرا اچھا نہیں لگتے ہیں. اب بولو, نہ کپڑے اچھے لگے, نہ کھانا اچھا لگے, نہ ہنسنا مسکرانا اچھا لگے, نہ رونا اچھا لگے, نہ لیٹنا بیٹھنا اچھا لگے, تو پھر آپ کو کس سے محبت ہے؟ خاموں کا محبت کا دعویٰ ہے, جھوٹی محبت ہے. ارے بھائی, جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بولنا بھی اچھا لگتا ہے, اس کا ہنسنا بھی اچھا لگتا ہے, اس کا رونا بھی اچھا لگتا ہے, اس کا کھانا بھی اچھا لگتا ہے, ہر چیز سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے. یہ تو صحابہ تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز سے محبت ہو گئی. غزوہ احد میں یعنی دشمنوں نے یہ مشہور کر دیا الاعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی کی شہید کر دیا گیا. غلط خبر تھی. ایک عورت مدینے سے نکلی احد پہاڑ کی طرف کہ میرے نبی کے بارے میں یہ سنا ہے, تو چلاتے ہوئے روتے ہوئے نکلی. چنانچہ کسی نے کہا, پوچھا نبی کا کیا حال ہے؟ کہا پتہ نہیں, نبی کے بارے میں تو نہیں بتا سکتے, لیکن میں نے دیکھا کہ تیرا شوہر شہید ہو کے پڑا ہے. کیا کہا اس اللہ کی بندی نے؟ ٹھیک ہے شوہر کہ شہید ہو جائے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے بتاؤ نبی کا کیا حال ہے, میرے آقا کا کیا حال ہے. چنانچہ جب ہوئی آگے بڑھی, کسی نے بتایا کہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا, نبی کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے. تو پھر سے کہا, پہلے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے, میرے آقا کے بارے میں مجھے بتاؤ. پھر آگے بڑھتی ہے تو کسی نے بتایا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا, کسی نے بتایا تیرا باپ بھائی بھی شہید ہو گیا. چار چار شہید ہو گئے, چار محرم ہیں. شوہر شہید ہو گیا, باپ شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا, بھائی شہید ہو گیا, لیکن وہ یہی پوچھتی چلی جا رہی کہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. جب کسی نے بتا کہ اس وادی میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے, زخمی ہیں, جا کے دیکھ لینا. اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا, اللہ کے نبی بقید حیات ہیں, اگرچہ زخمی ہیں, آپ کے ہونٹ کٹے ہو, آپ کے ہونٹ پڑ گئے ہیں, آپ کے دندان ادارم شہید ہو گئے ہیں, آپ کے سر میں خون کی کڑیاں گھسی ہیں, اور آپ کا پورا بدن دیہ خون سے لہو لہان ہے, لیکن آپ با حیات ہیں. تو اللہ کی بندی نے کہا, اللہ کے نبی آپ زخمی ضرور ہیں لیکن بقید حیات ہیں, اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے, بس آپ موجود ہیں تو ساری تکلیف میرے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے. شوہر شہید ہو جائے, باپ شہید ہو جائے, بیٹا شہید ہو جائے, بھائی شہید ہو جائے, سب برداشت ہیں, لیکن آپ شہید ہو جائے مجھے برداشت نہیں ہے. آپ کو دیکھ لیا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. کل مصیبت بعد کا جلد یا رسول اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے, ہر مصیبت ہلکی ہے. کتنی بڑی مصیبت آئی, شوہر کا شہید ہو جانا معمولی بات ہے. شوہر جو ہے زندگی کا ایک سہارا ہوتا ہے, اسے رفیق حیات کہا جاتا ہے. باپ شہید ہو گیا, باپ کی شفقتیں ختم ہو گئی, بڑھاپے کا سہارا اولاد ہوتی ہے, اولاد شہید ہو گئی. بھائی بازو ہوتا ہے, بھائی شہید ہو گیا, ساری دنیا مٹ گئی, لیکن کہہ رہی کہ اللہ کے نبی آپ موجود ہیں, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ محبت تھی ہمارے بڑوں کو, صحابہ کو, صحابیات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. آج ہم بھی محبت کا دم بھرتے, لیکن شادی کے موقع پر پتا چلتا ہے ہم کیا کرتے ہیں, روم کے موقع پر پتا چلتا کیا کرتے ہیں, لباس پہنتے تو پتا چلتا کہ کیا کرتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں تو پتا چلتا کہ کیسے کھانا کھاتے ہیں. محترم خواتین, صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے ہمارے نبی, اللہ نے نبی سے خطاب فرمایا, اے ہمارے نبی آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے, اللہ سے بڑا تعلق ہے, اللہ ہمارا محبوب ہے, اللہ ہمارا مطلوب ہے, اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے, اللہ تعالی ہی ہمارا سب کچھ ہے. اللہ سے بڑی محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے کہو, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے تمہارا, یہ دعویٰ بہت اچھی چیز ہے, دعویٰ کرنے کو منع نہیں کرتے, لیکن دعوے میں دلیل پیش کرو. کوئی آدمی کہتا تھا یہ مکان میرا ہے, تو دلیل کیا ہے؟ لاؤ ڈاکیومینٹس لاؤ, گواہ لاؤ. کوئی کہتا یہ دکان میری ہے, لاؤ دلیل لاؤ. کہتا صاحب یہ چیز میری ہے, دلیل لاؤ. فرماتے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل پیش کرو, تب تبھی ہوگی, میری اتباع کرو, میرے نقش قدم پر چلو. صورت میں بصورت نبی جیسی بناؤ, سیرت نبی جیسی بناؤ, ظاہر نبی جیسا بناؤ, باطن نبی جیسا بناؤ, ایمان نبی جیسا بناؤ, اعمال نبی جیسے بناؤ علیہ الصلوۃ والسلام. اپنی عبادتوں میں اور اپنے معاملات میں, اپنی معاشرت میں, اپنے اخلاقیات میں, اپنی ایمانیات میں نبی کا رنگ بھرو, نبی کے طریقے بڑھاؤ. ورنہ یہ کیا ہے کہ صاحب بڑی محبت کے دعوے ہیں لیکن اللہ سے بھی نہ محبت کے دعوے ہیں, نبی سے بھی محبت کے دعوے ہیں, لیکن تمہاری زندگی غیروں کے طریقے پہ جا رہی ہے. تو فرمایا کہ زندگی میں یہود و نصارہ نے, مشرکین و کفار نے اور منافقین نے آپ کو تکلیف پہنچائی, لیکن آپ مسلمان نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی مکہ مدینہ منورہ میں, جو 60-65 سال سے مدینے میں رہتے ہیں اور صفہ پہ پورا وقت گزرتا ہے. کسی نے لے جا کے ملاقات کی کہ یہ صاحب کشف ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے اولیاء میں سے ہیں, اور یہ ان پر کشف ہوتا ہے, کشف و کرامات والے بزرگ ہیں. ملاقات کی, انہوں نے روتے ہوئے کہا, بیٹا کہ دنیا پوری یہاں پر آ رہی ہے لیکن اللہ کے نبی کے روزے پہ آ کے لوگ رو رو کے سلام پڑھتے ہیں لیکن اکثر لوگ داڑھی مڑاتے ہیں اور اکثر عورتیں بے پردہ آتی ہیں. پردے کا عورتوں کو لحاظ نہیں اور مردوں کو داڑھی کا لحاظ نہیں. اور نبی کے سلام پڑھنے کے لیے بھاگے بھاگے چلے آ رہے اور رو بھی رہے ہیں اور مگر مچھ کے آنسو بھی بہا رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی جو عورت بغیر پردے کے وہاں آتی ہے اور جو مرد بغیر داڑھی کے وہاں پر آتا ہے سلام پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیتے ہیں, وہ اس سلام کا جواب نہیں دیتے اور کہتے جا جب تجھے میری صورت ہی پسند نہیں تو میرے در سلام پڑھنے کے لیے کیوں آیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو آدمی زندگی میں نبی کی سنتوں کو پہچانتا ہے قبر میں جب اللہ کے نبی کا چہرہ انور دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل, اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے تو کیا کہتا ہے, تو وہ کہے گا کہ ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صاف جواب دے گا. اور فرمایا خدا نخواست, اور پھر جو وہاں پہچان لے گا فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر حوض کوثر پر جام کوثر اپنی امتیوں کو پلا رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی اس امتی کو پہچان لیں گے جس نے قبر میں نبی کو پہچان لیا تھا. اللہ نہ کرے ہزار مرتبہ نہ کرے. فرمایا کہ جو آدمی زندگی میں نبی کی سنتوں کو نہیں پہچان سکا, سنت کے خلاف زندگی گزاری, فرمایا جو قبر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے انور اسے دکھا کر پوچھا جائے گا بتا اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا اور کیا تو کہتا تھا, تو کہے گا ہا ہا لا ادری, نہیں پتا مجھے کون ہے کیا کہنا چاہیے مجھے کچھ پتا نہیں ہے, وہ پہچانے گا نہیں. اور جو قبر میں نبی کو نہیں پہچانے گا فرمایا میدان محشر میں نبی اسے نہیں پہچانیں گے, اسے دھتکار دیا جائے گا. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے جام کوثر پینے سے رہ جائے گا, محروم ہو جائے گا. تو غیر محترم خواتین یہ صحا کا مزاج تھا, اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ فرماتے تھے تو فوراً پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو, جب دیکھو کھلکھلا کے ہنس رہے ہو قہقہے لگا رہے ہو اور جب دیکھو جو ہے یہ یعنی خوشیوں کا ماحول ہے کبھی بھول کر بھی تمہیں موت یاد نہیں آتی. کسی کا جنازہ جا رہا ہے سوچو ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا, ایک دن ہم کو بھی قبر میں لے جا کے پہنچایا جائے گا اور پھر ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب وراثت میں تقسیم کر لیا جائے گا. کمایا ہم نے ہے جمایا ہم نے ہے محنت ہم نے کی ہے لیکن مزے دوسرے اڑائیں گے. تو فرمایا کہ موت کو یاد کرو اور دوسری بات فرمائی کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرو, اللہ کے پاک کلام کو خوب کثرت سے پڑھو. اللہ معاف فرمائے, آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں جن کو قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا, اللہ کے پاک کلام کو نہیں پڑھتے. تیلگو دیکھو خوب پڑھتے ہیں, ہمارے یہاں کنڑ لوگ پڑھتے ہیں اور لوگ ہندی پڑھتے ہیں انگریزی پڑھتے ہیں, بلکہ ہر ماں بچے سے کہتی بیٹا انگریزی سیکھ لے تیلگو سیکھ لے, اگر آندھرا میں رہنا ہے تیلگو سیکھ لے, دنیا میں جینا ہے تو انگریزی سیکھ لے, ورنہ دنیا میں کیا کھائے گا کیسے زندگی گزارے گا. لیکن کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچوں سے یہ نہیں کہتا کہ بھائی بیٹا عربی سیکھ لے قرآن پڑھ لے ورنہ آخرت میں تیرا کیا بنے گا, قبر میں تیرا کیا بنے گا, جنت پہ کیسے جائے گا, اللہ کو کیا منہ دکھائے گا, نبی سے کیسے ملاقات کرے گا. کوئی باپ نہ اپنے بچوں سے کہتا ہے نہ کوئی کوئی ماں اپنے بچوں اپنی بچی بیٹیوں سے کہتی ہے. اس لیے محترم خواتین اللہ کا پاک کلام روزانہ ہمارے ہاتھوں میں ہو, اللہ کے پاک کلام پر ہمارے یقین بھی ہو ایمان بھی ہو اور اس کی تلاوت بھی ہو, اللہ کرے کہ اس کو سمجھا بھی جا رہا ہو اور اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہو اور اس کی دعوت دوسروں کو دی جا رہی ہو. یہ سارے کام مسلمانوں کے ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. عام طور سے عورتیں کیا سمجھتی ہیں ہمارے ذمے تو بس بھائی روزانہ اٹھو تو ناشتہ پکاؤ, بلکہ عورتوں کو تو رات ہی سے فکر ہوتا ناشتہ کیا پکانا, ہمارے یہاں تمہارے یہاں کیا معلوم نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں عورتوں کو رات ہی سے فکر ہوتا ہے کہ ناشتے میں کیا پکانا کیا چاکنا بنانا روٹی پکانا کہ بریانی کیا کھچڑی پکانا یا کوئی اور سیویاں پکانا کیا پکانا, رات ہی سے پریشانی. اگر ناشتہ نہیں ہوا تو دوپہر کا فکر شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر افسر آنا اور پھر رات کا کھانا. یہ بس یہ کھانا پکانا دھونا دھانا صفائی بچوں کو ذرا اسکول وغیرہ یونیفارم بنا کے پہنا کے جوتے پالش کر کے ٹائی لگا کے بچوں کو اسکول بھیج دینا, شور کی تھوڑی بہت خدمت کر لینا, بس یہ سمجھتے کہ ہمارا کام پورا ہو گیا. محترم خواتین, اتنے ہی کام کے لیے مستورات کو اللہ نے عورتوں کو نہیں پیدا کیا. جتنے کام اللہ نے مردوں کے ذمے رکھے ہیں وہ سارے کام اللہ نے عورتوں کے ذمے رکھے ہیں. جیسے ہمارے نبی مردوں کے نبی ہیں اس طرح عورتوں کے بھی نبی ہیں. جیسے ہمارا اللہ مردوں کا اللہ ہے اس طرح عورتوں کا بھی وہی اللہ ہے. جس طرح قرآن مردوں کے لیے اس طرح عورتوں کے لیے بھی قرآن ہے. جس طرح نماز مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی نماز ہے. روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہے, روزانہ کی تسبیحات ہیں, سنت والی زندگی ہے. جس طرح یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے ضروری ہیں اس طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہیں. اگر کوئی مرد خدا نہ خواستہ نماز نہیں پڑھتا جیسے اللہ کے ہاں وہ پوچھا جائے گا, عورت سے بھی پوچھا جائے گا. اللہ نے آسان کر دیا کہ مر حضرات تو مسجد میں جانا ان کے لیے ضروری ہے فرض نماز جمع سے پڑھنے کے لیے, لیکن عورتوں سے کہا کہ تم گھروں میں نماز پڑھو. جتنا گھر کے اندر دالان میں پڑھنے کے مقابلے میں تم کمرے میں کوٹھی میں نماز پڑھو تو زیادہ ثواب ملے گا. جتنا اندر پڑھو گے گھر کے اتنا تم کو ثواب ملے گا. جماعت کے بغیر اپنے گھر میں نماز پڑھنے پر عورتوں کو زیادہ ثواب ملے گا. اور فرمایا کہ عورت یہ اگر چند کام کر لے, حدیث میں آیا کہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے, رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے, اور پھر جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرم برداری کر لیتی ہے, اور اگر اس پر حج فرض ہے تو حج کر لیتی ہے, زکات فرض ہے تو زکات دے لیتی ہے, اپنے بچوں کی ایمانی اسلامی تربیت کر لیتی ہے, تو فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں, آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. جس دروازے میں چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. کتنا آسان ہے. من صلت خمسہا وصام شہرہا واطاعت بعلہا, کہ جو اپنے شوہر کی اطاعت کر لے اور پنج وقت نمازیں پڑھ لے اہتمام سے, رمضان آیا رمضان کے روزے رکھ لے, اگر اس پر حج فرض زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لے, ہر سال بس ڈھائی فیصد زکات دے دے, چالیس لاکھ کا اس کے پاس مال ہے, چالیس ہزار کا اس کے پاس مال ہے, ایک ہزار روپے دے دے, چالیس ہزار کا زیور ہے صرف ایک ہزار روپے دے دے, باقی سب اس کے لیے حلال ہے, اتنا کر لے اور جنت سنت و شریعت والی زندگی گزار لے. فرمایا اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے, جہنم کے سات دروازے اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں, آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. جس دروازے میں تم داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. کتنا آسان ہے. جنت میں جانا بہت آسان ہے, لیکن ہم نے جنت میں جانے کو مشکل بنا لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج میں آپ تشریف لے گئے, آپ نے آ کے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں کثرت سے عورتیں میں نے دیکھی, اور جنت میں نے غریبوں کو دیکھا کہ غریب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ رہے ہیں اور جہنم میں کثرت سے عورتیں گئی ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ اس زمانے میں جب کوئی بات آتی تھی تو فوراً صحابہ صحابیات پوچھتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کا راستہ کیا ہے, بچنے کا کیا راستہ ہے. تو عورتوں نے فوراً پوچھ لیا, اللہ کے نبی ہم جہنم میں کثرت سے جا رہی ہیں, آپ نے دیکھا اور آپ نے بتایا تو ذرا بتا دیجیے کہ اس کی وجہ کیا ہے, ہمارا کیا قصور ہے, ہمارے اندر کیا کمی ہے, ہمارے اندر کیا عیب ہے, کون سا وہ گناہ ہے جو ہمیں جہنم میں لے کر جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں فرمائی. فرمایا تمہارے اندر دو بیماریاں زیادہ ہیں, دو تمہارے اندر گناہ زیادہ ہوتے ہیں. کیا فرمایا؟ تکفر من العشیر وتصفر من اللان. فرمایا کہ تم کثرت سے لان تان کرتی ہو, تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے, نہیں ہوتی ہے, تمہاری زبان میں گڑ جاؤ, مر جاؤ, مٹی میں مل جاؤ, بیٹے کو کوستی ہو, شوہر کو کوستی ہو, مرغی اگر نہ تو مرغ کوستی ہو, جانور کو کوستی ہو کہ گڑ جائے, مر جائے, مٹی میں مل جائے, تیرے منہ پہ مٹی پڑے, تو قبر میں گھس جائے, یعنی سڑک کی باتیں تمہاری زبان سے زیادہ نکلتی ہیں, جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہی ہو. زبان تھون کرو. اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے جائیں گے. فرمایا کہ زبان کی حفاظت کر لو, میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چنانچہ تمہاری زبان کنٹرول میں نہیں ہے, اسے یہ گئی. اور دوسری بات عجیب فرمائی, وہ تکفر العشیر, کہ تو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. یعنی بشارہ جوانی میں تمہارے جوانی میں وہ تم سے نکاح کیا اور یہ خواہشات تمناؤں کو آرزوؤں کو ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا, घुटनों में दर्द शुरू हो गया, उठना बैठना मुश्किल हो गया, ऑपरेशन लेने लग गया, सारी तुम्हारी पीछे जवानी लगा दी, बुढ़ा बूढ़ा हो गया, किसी दिन तुम्हारे उसे कोई उसके कुमारी को फरमाइश पूरी ना कर सका, तो तुम्हारी जबान कहती है कि मां राई तो फिहाद अल बैत खैरन कत्तो, इस घर में मैंने कभी कोई खैर देखा ही नहीं, इस घर में जब सना पे पानी पर देती हो
دیا تھا. تو مردوں میں اگر عالم ہے تو عورتوں میں بھی
ولی ہے تو عورتوں میں بھی ولیات ہوتے ہیں. حضرت حسن مری تمام ولیوں کے سر آتے ہیں اور سارے صرف چندیا ہے اور یہ اللہ کے سلسلے ہیں اور یہ جتنے بیت کے سلسلے ہیں جس سے کوئی آدمی بیت ہو کر اللہ کا ولی کرتا ہے اور اشاء اللہ کی تربیت کرتا ہے یہ سب سلسلہ حضرت حسن بصری پہ جا کے رکتا ہے پوچھتا ہے. چنانچہ اگر ایک طرف حسن بصری ہے تو ایک طرف رابعہ بصری ہے. فرمایا لکھا ہے کتابوں میں ایک مطلب حضرت حسن بصری اپنا مسلح جو ہے پانی پر کنکری پہ ڈالو تو ڈوب جاتا ہے لیکن وہ پانی پر مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے اور قیامت کا اظہار دور ہو رہا تھا تو حضرت رابعہ بصری نے وہاں بتائی انہوں نے دیکھا کہ حسن بصری پانی پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ہوا پہ مسلح بچھا دیا اور ہوا پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگ گئے. چنانچہ دو نماز سے پاری ہو گئے تو پھر کہا حسن بصری سے کہ حسن بصری آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ کی کرامت ہے کہ آپ پانی پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو انہیں بھی ہوا پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھ لیا. لیکن دیکھو اصل ولی کون ہے وہ مسلح بچھا کے نماز پڑھنے سے ولی نہیں ہوتا اس لیے کہ پانی پر پنکھے بھی تیرتے ہیں اور ہوا میں جو ہے وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اڑتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو ہے اللہ کی مخلوق بھی اڑتی ہے. اصل اللہ کا ولی جس کی زندگی میں سنت ہو جو سنت و شریعت کے مطابق کی زندگی ہو وہ اصل اللہ کا ولی ہے. اگر سنت کے خلاف زندگی ہے اللہ معاف فرمائے. بہت سے لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ سب یہ ولی ہے زندگی میں نماز ہی نہیں ہے زندگی میں سنت ہی نہیں ہے وہ کیسا اللہ کا ولی بن جائے گا. اللہ کا ولی وہ ہے جس کی زندگی میں سنت ہو. اللہ نے اس لیے فرمایا اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں فرمایا کہ ان کو آگے کا کوئی غم نہیں ہے اور آگے کا کوئی خوف نہیں ہے اور پیچھے کا کوئی غم نہیں ہے. فرمایا الذین آمنوا وقاموا یتقون. فرمایا جن کا ایمان کامل ہوتا ہے اور وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی علامت کیا ہے کہ اس کے ہر عمل میں نبی کی سنت ہوتی ہے نبی کے نقشے قدم پر اس کی زندگی ہوتی ہے. کوئی عمل نبی کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا ہے. چنانچہ ایک جگہ مشہور ہو گیا کہ ولی آئے ہوئے ہیں تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے. یہ اللہ کے سچے ولی تھے اور وہ چلو ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں. جب وہ گئے تو وہ جا چکے تھے جن کے بارے میں شہرت تھی اور وہ ریت پر نماز پڑھتے تھے. چنانچہ وہاں دیکھا پڑھنے کے نشات پڑے ہوئے تو سجدے میں انہوں نے جو ہاتھ رکھا ہے تو دیکھا کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہیں اور انگلیاں جو ہے سجدے میں سنت دے کے ملی ہوئی ہوں اور رکوع میں کھلی ہوئی ہوں. انہوں نے انگلیاں کھول کر سجدہ کیا ہے تو جو اللہ کے سچے ولی تھے جو سنت کو جانتے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا ولی نہیں ہے شیطان کا ولی ہے. جیسے سجدہ کرنا بھی نہیں آتا اور سجدے میں ہاتھ رکھنے کا طریقہ بھی معلوم ہے وہ اللہ کا کیسے ولی ہو سکتا ہے. سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو شریعت کے مطابق ہو. تو ہم صرف کچھ پیسے نہ مانگے اس کی بات سنو تو اللہ یاد آئے اس کی بات سنو تو آخرت یاد آئے اعمال کا شوق پیدا ہو جائے اسے دیکھ اللہ یاد آئے سنت یاد آئے تو اللہ کا ولی ہوتا ہے. جو اس کی نظر جس کی نظر ہمارے پیسوں پر ہو اور جو ہم سے کچھ کہہ کر ہم سے پیسے بٹورتا ہو چیزیں لیتا ہو نہ دے تو ناراض ہوتا ہو دے تو خوش ہو جاتا ہو اور زندگی سنت کے خلاف ہو زندگی میں نماز نہیں ہے تو محترم خواتین وہ دھوکہ ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے وہ شیطان کا ولی ہے. تو اللہ معاف فرمائے کہ ہم کو اللہ کے ہمارے پاس علم نہیں ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں ہم کسی کسی کیا سمجھ لیتے ہیں. اس میں فرمایا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے. میں عام طور سے دعا بتاتا ہوں حدیث کی دعا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مانگو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ حق کا حق ہونا دکھا اور حق پہ چلا. یہ دونوں باتیں حق اللہ دکھاتے ہیں اور صحیح خدا ہی سمجھاتے ہیں اور حق پر صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں. اسی طرح اللہ باطل کا باطل ہونا دکھا غلط کا غلط ہونا دکھا اور اس غلط سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما. یہ اللہ سے مانگنا چاہیے ورنہ اللہ ما فرمائے آج یہ غیر مسلم وہ بت کی پوجا کر کے سمے میں صحیح کر رہا ہوں एक आदमी मंदिर में घंटी बजा के समझता है कि मैं सही कर रहा हूँ, हालांकि वो भूखे पर हम सब समझते हैं ये मुशरिक है, ये बेचारा जो है ईमान वाला नहीं है, किसी किसे खुदा बना के रखा है। अल्लाह माफ फरमाए, इस तरह बहुत से मुसलमान हैं जो गलत चीजों को सही समझ लेते हैं और सही चीजों को गलत समझ लेते हैं। इसे अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह जो तुझे तरीका पसंद है, तेरे नबी का तरीका है जिससे मेरी आखिरत बनती है संवरती है, अल्लाह वो रास्ता मुझे बता, वो तरीका मुझे बता, अल्लाह जो गलत चीज है वो चीज भी मुझे समझा दे, उसे बचने के अल्लाह मुझे तौफीक भी अता फरमा, अल्लाह से मांगना चाहिए। तो मैं कर रहा था कि औरतों में अल्लाह ने हर तरह की चीजें रखी, यानी औरतों के अंदर सारे कमालात अल्लाह ने जमा किए हैं। लिहाजा औरतों में वली है, औरतों में शहीद है, औरतों में आलिम है, औरतों में बड़े बड़े मुफ्तियां गुजरी हैं। फतवा देने वाले सिर्फ मर्द नहीं थे, औरतें भी फतवा देती थी, औरतें भी हाफिज थी, औरतें भी माशाअल्लाह जबरदस्त इल्म रखती थी, औरतों ने भी अल्लाह के रास्ते में जान माल लगाया, इतना लगाया इतना लगाया कि अल्लाह का सलाम आया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह को अल्लाह का सलाम आया, अल्लाह के नबी हजरत खदीजा के घर में है रजी अल्लाह ताला अन्हा, अब जिब्राइल आते हैं, आगे कहते अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने खदीजा को सलाम कहा है। अंदाजा लगाओ कि अल्लाह का सलाम आ रहा है। और हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फिरौन की बीवी है, जो ईमान कबूल किया उन्होंने और जो फिरौन ने उनको तकलीफें दी तो उन्होंने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह रब्बी बिन लि इंदका बैतन फिल जन्ना वनजिनी मिन फिरौन व अमलिही वनजिनी मिन अल कौमि ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मुझे फिरौन और फिरौन का महल नहीं चाहिए, फिरौन के ज़ेवरात नहीं चाहिए, फिरौन की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे बस इतना है कि जन्नत में मुझे अपने पड़ोस में मकान बना के दे दे। जन्नत में मकान मांगा, खुदा के पड़ोस में मांगा, अल्लाह तेरे करीब में मुझे गोया के जन्नत फिरदौस जो अल्लाह के अर्श से करीब है अल्लाह वहां के दे दे फिरौन और फिरौनों से मुझे नजात दे। उन्होंने दुआ हजारों साल पहले मांगी, अल्लाह ने उनकी दुआ को कुरान में नकल कर दिया कि देखो हमारी बंदी फिरौन की बीवी है, उनकी नक्काली उस जमाने की औरतें करने को अपनी शान समझती हैं, उन जैसे कपड़े पहनने को, उन जैसे जो है बाल रखने को, उन जैसे जूते चप्पल पहनने को, उन जैसे चलने फिरने को लोग जो है अपने लिए बाइस इज्जत समझते हैं। जैसे आज भी बहुत से नौजवान हीरो के पीछे भागते हैं, बहुत सी लड़कियां हीरोइन के पीछे भागती हैं, उनके जैसे कपड़े बनाने को शान समझते हैं, उस जमाने में फिरौन की बीवी का वो हाल था। लेकिन जब ईमान अंदर उतरता है, आखिरत समझ में आती है तो क्या दुआ मांगी, अल्लाह मुझे फिरौन भी नहीं चाहिए, फिरौन का महल नहीं चाहिए, फिरौन के जेवरात और कपड़े नहीं चाहिए, फिरौन की दौलत मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह बस जन्नत एक मकान बना के दे दे। चुनाचे क्या मांगा, क्या मिला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब हजरत खदीजा का इंतकाल हो रहा था तो हजरत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम जो है मेरी बीवियों को जन्नत में सलाम सुना देना। तो खदीजा को बड़ा ताज्जुब हुआ, अल्लाह के नबी पहली बीवी तो मैं ही हूं और मेरे से पहले कोई बीवी का इंतकाल हुआ नहीं, आपकी बीवी जन्नत में कौन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी दो बीवियां पहले से वहां पर हैं, एक जो है फिरौन की बीवी जिसका नाम आसिया है और एक मरियम है, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम है, और फिर जो है इसी तरह फिरौन की बीवी आसिया है। अंदाजा लगाओ कि फिरौन जैसी और फिरौन जैसे खुदाई का दावा आसिया को उनकी कुर्बानी पर अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम दिया कि जन्नत में नबी की बीवी बना दिया। जो जितनी कुर्बानी देता है अल्लाह ताला उसी लगे अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी अल्लाह ताला आगे बढ़ाते हैं, आगे भी आगे बढ़ाते हैं। तो मोहतरम खवातीन, बस तबलीग दावत ये कोई जमात नहीं है बल्कि ये हर मुसलमान का काम है, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, बस उसे क्या करना है, तीन काम करना है, अपने दीन को खुद जानना है, अपने दीन पर अमल करना है और उस दीन को दुनिया में फैलाने की मेहनत करनी है। जैसे सहाबा में हर एक अपने दीन का आलिम था, अपने दीन का आमिल था, अपने दीन का वो दाई था, कि हर एक अपने दीन को जानता था कि मेरा दीन क्या है, मैं औरत हूं तो मेरे शौहर के क्या हक हैं, मैं माँ हूं तो मेरे बच्चों के क्या हक हैं, मैं गरीब हूं तो गुर्बत मुझे क्या करना चाहिए, मेरे घर में शादी तो शादी में क्या करना चाहिए, मैं पड़ोसी तो पड़ोसी का मुझ पर क्या हक बनता है, मैं बालिग में बड़ी हो गई मुझे नमाज कैसे पढ़नी है, मेरे जिम्मे रोजा है, रोजा कैसे रखूं, ज़कात कैसे दूं, हज कैसे करूं, اپنے دین کا علم ہو, اس دین پر وہ عمل کرنے والی ہو, کرنے والا کرنے والی ہو, اور پھر اس دین کو دوسروں کو پہنچانے والے ہوں. یہ تین کام ہمارے ذمے ہیں. اللہ ما فرمائے آج امت کا حال ہے اپنے دین سے واقف بھی نہیں ہے, اپنے دین پر عمل بھی نہیں کرتے, اپنے دین کو دوسروں کو پہنچانے کا فکر بھی نہیں کرتے. یہ تینوں کام ہمارے ذمے ہیں حضور کی امت میں ہونے کے ناطے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, امیر ہو غریب ہو, دیہات میں رہنے والے شہر میں رہنے والے. فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں چارپائی پر بیمار پڑی ہوئی ہے, 90 سال کی وہ بوڑھی ہے, اس کے بھی ذمے ہے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ ساری دنیا میں دین پھیلا دے, ساری دنیا کے انسانوں کو ایمان دے دے, سب کو جہنم سے بچا لے, سب کو جنت پہ پہنچا دے. اگر وہ پڑی پڑی دعائیں کرتی رہے گی تو سارے عالم میں جتنی ہدایت پھیل رہی ہے سب میں اس کا حصہ لگ جائے گا. کتنا آسان ہے ہمارا دین. اس لیے محترم خواتین, بس دو چار باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. ایک تو اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں, تسبیحات کا, درود شریف کا اہتمام کریں, استغفار کا اہتمام کریں, جو ضرورت ہو اللہ سے مانگے دعاؤں کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ کہ اپنے گھر میں تعلیم کریں, فضائل یا اعمال کی تعلیم ہو. ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں دنیا کے تذکرے, شوہر بیوی, بیوی شوہر سے دنیا کی باتیں پوچھتا ہے, کاروبار کی باتیں ہوتی, قومی خوشی کی باتیں ہوتی, شادی بیاہ کی باتیں ہوتی, تو ہمارے گھروں میں اعمال کے تذکرے ہوں. نماز پر کیا ملے گا, روزے پر کیا ملے گا, تلاوت پر کیا ملے گا, اللہ کے دین پر چلنے پر کیا ملے گا, قربانی پر کیا ملے گا, صحابہ کرام کے ماں بہنوں کی زندگی کیسے تھی, انہیں اللہ کا تعلق کیسے تھا, محبت کیسے تھی, علم کا دیتے تھے, تو اس کے تفصیل ہمارے گھروں میں ہو. اس کے لیے فضائل اعمال کی کتاب ہے, اس کو تمام سے روزانہ 15-20 منٹ کے لیے گھر میں سارے مرد عورت گھر کے بیٹھ کر اسے سنے ہوتے ہیں, پڑھے اور سنیں. اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دعوت کی فضا ہو, کہ جسے ہمارے کام کہتے ہیں مر حضرات تو 4 مہینے خدا کے راستے میں جائیں گے, چلا خدا کے راستے میں جائیں گے. اس طرح عورتیں جو ہے ہر تیسرے مہینے میں 2 مہینے مر حضرات جائیں گے تنہا, اور ہر تیسرے مہینے پر عورتیں 3 دن کی جماعتیں اپنے مردوں کے ساتھ جائیں, اللہ کے راستے میں چلیں گی. آپ کو پتا چلے گا 2-3 مہینے جانے کے بعد 10 دن ایک سال پورا ہو تو 10 دن خدا کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ جائیں, پھر 10 دن بھی چلے گئے اب چلنا خدا کے راستے میں جائیں, اللہ توفیق دے چلنے کے بعد ملکوں میں آپ جا سکتی ہیں. ماشاءاللہ آپ کے یہاں بھی ایسے لوگ ہوں گے, ہمارے بنگلور میں ایسی عورتیں ہیں ماشاءاللہ, جہاں سورج ڈوبتا ہے جہاں سورج نکلتا وہاں تو ان کی جماعتیں تھیں, ادھر فیجی جہاں سورج نکلتا وہاں تک مسورات کی جماعتیں ہیں, ادھر جو ہے ماشاء اللہ استنبیل ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک مردوں کی جماعتیں ہیں. کتنا کام ہے, مسورات سے اللہ تعالیٰ کیسے کام لے رہے ہیں. ہماری بھی جماعت ارجن گئی تھی مردوں سے مسورات کی جماعت, کتنا اللہ نے کام لیا. اس لیے آپ بہنیں طے کریں کہ 2-3 مہینے والا 3 دن جائیں اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ, اور چلا جائے اللہ سے مانگے اللہ ہم کو ملکوں کے لیے قبول فرما. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اگر آپ ارادہ کریں تو. دعوت کے ہمارے گھر میں کوئی آئے اسے دعوت کی بات کرے, آخرت کی بات کرے, جنت کی بات کرے, جہنم کی بات کرے, اعمال کی بات کرے, دعوت دیں. اور چوتھا کام یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سنت والا ماحول ہو, ہمارے کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, کپڑوں میں, شادی میں, خوشی میں, غمی میں, سونے جاگنے میں, ہر چیز نت کر ہمارے گھروں میں نظر آئے, سن کے سانچ ملا ہوا ہو. بچوں کو سنت والا لباس پہنا, بچوں کو سنت والا لباس پہنا. ارے بچہ یہ تو چلتا ہے کہ نہیں, کیا بچہ سن کے زہر کھلائیں گے؟ ارے زہر کھلاؤ بچہ بھی مر جائے گا. اس لیے سنت کے خلاف بچوں کو بنا پہنا ہے کپڑا, سنت کے خلاف گھر میں کوئی کام نہ ہو, ہر کام ہمارے گھر میں سنت کے مطابق ہو. اگر یہ 4 کام آپ کرتے رہے, اس طرح جہاں اجتماع ہفتے والی تعلیم ہوگی وہاں شریک ہوتے رہے, اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجتے رہے, آپ دیکھیں آپ کو جنت تو بعد میں ملے گی, اس سے پہلے خدا دنیا میں جنت کا مزہ عطا فرمائیں گے. محبتیں پیدا ہوگی, الفتیں پیدا ہوگی, برکتیں گھروں میں آئیں گی, ہر طرح کی فطروں سے اللہ تعالیٰ ہم کو نجات دیں گے. آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے, شوہر بیوی سے پریشان ہے, بیوی شوہر سے پریشان ہے, ماں باپ بچوں سے پریشان ہے, بچے ماں باپ سے پریشان ہے, بھائی بہنوں سے پریشان ہے. یہ سب دین کو چھوڑنے کی وجہ سے, دین سے دور ہونے کی وجہ سے, سنتوں کے خلاف زندگی گزارنے کی وجہ سے. اگر ہمارے سن زندگی کی سنت کے مطابق آ گئی, عبادت کا اہتمام ہونے لگا, اعمال کا اہتمام ہونے لگا, اور انشاءاللہ دعوت کی فضا ہمارے گھروں میں آ گئی, آپ دیکھ لینا اللہ کیسے محبتیں پیدا کرے. بیوی کے دل میں شوہر کی, شوہر کے دل میں بیوی کی محبت آئے گی, بچوں کے دل میں ماں باپ, ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت آئے گی. اور محبت والی زندگی, یہ کہنے والے نے کہا ہے ان فی الدنیا لجنت من لم يدخلها لم يدخل جنۃ الاخرہ, کہ دنیا ہی میں اللہ نے جنت بنائی ہے, جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں کیا داخل ہوگا. لہذا یہ نہ سمجھنا کہ دین کا نفع تو مرنے کے بعد ہے. ارے مرنے کے بعد تو ملے گا, وہ دین کا نفع ہی کیا ہے جس کا صرف نفع آخرت میں ملے. اللہ دنیا میں بھی نفع عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو باتیں خدا کی توفیق سے صحیح کہی گئی ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
دعا کے بعد تشکیل کر لیں, جن بہنوں کی تشکیل طے ہے وہ تشکیل کر لیں. اور اسی طریقے سے اجتماع ہے, ہم یہاں پر اجتماع آج سے شروع ہوا ہے, کل مغرب میں دعا ہوگی. اپنے مرد حضرات کو, سارے مردوں کو
جیسے کہا گیا ہے کہ دعا ہو جائے گی, دعا کے بعد آرام سے بیٹھ کر تشکیل کریں اور اثر کے نام اپنے اپنے گھروں میں جا کے پڑھیں. اور اپنے گھر کے مردوں کو اہتمام سے آج مغرب ہی سے اجتماع میں بھیجیں. آج مغرب سے لے کر کل عشاء تک ان شاء اللہ اجتماع ہے اور ماشاءاللہ پورے لوگ آ رہے ہیں مرد حضرات. تو ساری بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے جتنے بھی مرد ہیں, بالغ مرد ہیں, بڑے ہیں, ان سب کو اجتماع میں بھیجیں, ان شاء اللہ کافی نفع ہوگا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما, کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ جتنی ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں سب کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما, کمزور ہیں قوت عطا فرما, مقروض ہیں قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ ان کی حاجتیں ہیں حاجتوں کو پورا فرما, گھروں کی الجھنیں ہیں گھروں کی الجھنوں کو دور فرما, گھروں میں نفرتیں عداوتیں ہیں دشمنیوں ہیں, اے اللہ سب کو محبت سے اے اللہ تبدیل فرما, آپس میں الفت محبت کی زندگی عطا فرما, ہر خیر کو ہم سب کی طرف متوجہ فرما, ہمارے گھروں میں نمازوں کو زندہ فرما, تلاوت و ذکر کو زندہ فرما, استغفار اور درود شریف کو زندہ فرما, سنت والی زندگی ہمارے گھروں میں زندہ فرما, پردے کے ساتھ رہ کر اے اللہ تجھے راضی کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا آخرت کا ہر خیر ہم سب کے لیے مقدر فرما, دنیا و آخرت کے ہر شر سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ان مستورات کو ذریعہ بنا کر اس پورے علاقے میں دین کی محنت اور دعوت کی محنت کے شروع ہونے کا اے اللہ ذریعہ فرما, ان سب کے گھروں میں دین کو داخل فرما, دعوت کو داخل فرما. اے اللہ غلط فہمی کو دور فرما, غریب آ کر دعوت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ.